مولانا غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی مکتوبات کا مجموعہ ہے، ایسے دل چاہا، آج اس میں سے پڑھ لیں ان مکاتیب میں سے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری حضرت کے بہت ہی لاڈلے خلیفہ میجر محمد شریف صاحب کے نام لکھے ہیں۔ اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے، نورانی تاثیر رکھی ہے، ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائیں اللہ تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل
اصلاح، جناب آپ کا
مجلس سے مقصود ہے۔ ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کے اندر جو گندی اور مادی فضائیں چل رہی ہیں ان کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ دل میں علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بن جائیں، ہمارے دل اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، ہمارے دل اللہ کی اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، ہمارے دل اللہ کے نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے۔ اور یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو حضرت کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے۔ تصفیہ یہی ہے، نفس کا تزکیہ یہی ہے کہ دل کے اندر یہ علائشیں جو ہیں مضمحل ہو جائیں، ان علائشوں کی وجہ سے جو روحانی قوت ہے وہ مضمحل ہو گئی ہے، وہ بیدار ہو جائے، دل اللہ کو پہچان لے، دل اللہ کے سامنے حاضر رہنے کو پہچان لے، دل اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا عادی بن جائے، انشاءاللہ یہ بنے گا۔ یہ میجر شریف صاحب کے نام جو پہلا خط ہے یہ 10 مارچ 1964 کا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ خط پڑھوں آپ کا مختصر سا تعارف کرا دیتا ہوں جو میجر شریف صاحب نے خود اپنی ایک ڈائری کے اندر اپنے حالات لکھے۔ فرماتے ہیں کہ 1930 یا 31 میں انہوں نے انٹر کیا تھا، پھر برٹش آرمی کو جوائن کیا اور برما کے اندر ان کی تقرری ہو گئی، سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ تھا۔ تو برما کے قیام کے دوران وہ فرماتے ہیں کہ ایک اطلاع آئی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسب میں سے کوئی بزرگ برما میں آئے ہوئے ہیں، اور لوگ جا کے ان سے بیعت ہو رہے تھے، تو میں بھی چلا گیا، ان سے بیعت ہو گیا، لیکن ایک رسمی بیعت کی حد تک ہی رہا۔ کیوں؟ نہ مقصود کا پتہ تھا، نہ اس سے شناسائی آشنائی تھی، بس بیعت ہو گیا، باقی زندگی وہی، ڈگر وہی۔ تو عجیب حالات سے گزرتا رہا، ملک تقسیم ہو گیا، پاکستان آ گیا، وہی حالات۔ پھر کہتے ہیں جی ایچ کیو میں میری تقرری ہوئی تو ان کے بچپن کے دوست حکیم عبد الحمید صاحب، ان کا تعلق ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے اس زمانے میں ہو چکا تھا، ان کے ساتھ میرا جو ہے ملنا جلنا شروع ہوا، تو انہوں نے مجھے دینی کتابیں پڑھنے کے لیے دینی شروع کی۔ خزینہ معارف ایک کتاب ہے، اس کو پڑھنے کے بعد میں نمازی بن گیا۔ اب نمازی بن گیا تو حکیم صاحب سے چونکہ میرا رابطہ تھا، انہوں نے مجھے ترغیب دینی شروع کی کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ. ہمارے سلسلے میں چونکہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے سلسلے کی دعوت نہیں ہے، یعنی اپنے سلسلے کی دعوت نہیں دی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو چکے تھے، اس کی دعوت نہیں دی، لیکن ایک ترغیب دی کہ کہیں نہ کہیں تعلق جوڑ لو. تو میں نے تلاش شروع کر دی. کسی نے بتایا کہ ایبٹ آباد میں ایک بزرگ ہیں، میں ان کو ملنے چلا گیا. جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے آنن فانن میرا ہاتھ پکڑا، مجھے بیعت کر لیا. میں پریشان ہو گیا، کیوں؟ میں بیعت کے قصد ارادے سے گیا ہی نہیں تھا، میں تو صرف ملنے کے لیے گیا تھا. تو ان کی زبردستی کی بیعت سے میرے اندر تلاش مرشد کی تشنگی ویسے ہی رہی، ختم نہیں ہوئی، بلکہ اور اضطراب بڑھ گیا. ایک دن میں ان کے پاس حکیم صاحب کے پاس آیا ہوا تھا، تو ان کے مطلب میں ہمارے حضرت جی مولانا غلام ربانی صاحب تشریف فرما کے اور ذکر کی مجلس ہو رہی تھی، اس پہ میں شریک ہو گیا. بس تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھنا اور شرکت کرنا تھا کہ میرے دل کے اندر یہ بات بڑی ہی پختہ طریقے سے گڑ گئی کہ اگر کسی کو مرشد بنانا تو انہیں کو بنانا ہے. لیکن میرے پاس وقت کم تھا، حضرت کی مجلس چل رہی تھی، تو میں اٹھ کر آ گیا. اب مجھے ایک وسوسے نے پکڑ لیا کہ میں نے ایک بیعت کی تھی برما کے اندر، ایک بیعت وہ صوفی صاحب نے ایبٹ آباد میں زبردستی کر لی، پتہ نہیں یہ بیعت پر بیعت کرتے رہنا جائز بھی ہے یا نہیں. ایک وسوسے نے پکڑ لیا. حکیم صاحب سے میں نے عرض کیا، کیونکہ میرے بچپن کے دوست تھے، ہر بات ان سے شیئر کرتا تھا. انہوں نے فرمایا کہ حضرت جی کو خط لکھ دو. یہ وہ زمانہ تھا، بٹ گرام میں جانا آسان نہیں تھا، شارۂ ریشم نہیں بنی تھی، ایبٹ آباد میں انتظار کرنا پڑتا تھا، پھر کوئی جیپ ملتی تھی تو اگی پہنچاتی تھی، دو دو دن تین تین دن اگی میں انتظار کرنا پڑتا تھا، پھر کوئی جیپ ملتی تھی بٹ گرام پہنچاتی تھی، تو آسان نہیں تھا. تو میں نے خط لکھ دیا. تو حضرت نے اس خط کا جواب دیا، یہ پہلا خط وہ ہے جو حضرت کا اس پر جواب ہے، ان کو پڑھ لیتے ہیں. پھر عرض کرتا ہوں، پہلے بھی بارہ عرض کر چکا کہ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مادری پشتو تھی، سواتی اور نسل تھے، اردو اخیر تک ایسے ہی رہی، عربی کے ماہر، فارسی کے ماہر، پشتو اپنی زبان، لیکن اردو جو ہے ادبی لحاظ سے ان خطوط میں کوئی آپ کو ایسی چیز ملے گی نہیں کشش والی، لیکن ان کے اندر روحانی تاثیر ہے. دل میں تھوڑی سی بیداری ہو تو دل اس کو واضح طور پر محسوس کر لیتا ہے. تو یہ پہلا خط ہے 10 مارچ 1964 کا، حضرت نے لکھا ہے برادرم محمد شریف صاحب، یہ میجر شریف صاحب کے نام بالکل پہلا خط ہے. فرماتے ہیں، السلام علیکم علی من لدیکم. عرض ہے کہ آ جناب کا عنایت نامہ و شرح نامہ موصول ہوا از ارادہ صادقہ و جذبات عشقانہ مشکورم ہوں. میجر صاحب کے خط سے جو حضرت نے تجزیہ کیا کہ ان کا ارادہ کیا ہے، صادق ہے، اور جذبات عشقانہ یعنی اللہ پاک کے عشق کو چاہتے ہیں، مشکورم ہوں. جواباً تحریر ہے کہ آن صاحب کا تعلق جس کے ساتھ زیادہ ہے تو ان کے بیعت پر صبر کریں اور تربیت خود حکیم صاحب کرے گا. یہ نہیں کہا کہ آپ ہم سے بیعت ہو جاؤ. وہ جو دو بیعت کا تذکرہ کیا نا، تو ہم نے کیا فرما دیا کہ آن صاحب کا تعلق جس کے ساتھ زیادہ ہے تو ان کے بیعت پر صبر کریں اور تربیت حکیم صاحب کرے گا. یعنی حکیم صاحب جو ہے وہ چونکہ آپ کے دوست ہیں، بچپن کے دوست ہیں، اور حضرت سے ان کا تعلق ہے، اور غزل کی طرف سے غالباً کو اجازت بھی ہو چکی اس وقت، واللہ علم، اس سے اندازہ ہوتا ہے ان الفاظ سے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ تربیت حکیم خود حکیم صاحب کرے گا، کیوں کہ اس امور میں تربیت کا بہت ضرورت ہے۔ اب اندازہ لگا لیں بیعت سے زیادہ ضرورت کیا ہے، تربیت۔ آج رسمی بیعت کو ہم عام سمجھتے ہیں اور رسمی بیعت پر ہی قناعت کر لیتے ہیں، اصل چیز کیا ہے، تربیت ہے۔ اس لیے فرما دیا کہ آپ اصل جو ہے اس کا مقصود جو ہے تصوف سے، طریقت سے، بیعت سے، تربیت، وہ حکیم صاحب سے کرو۔ کیوں کہ اس عمر میں تربیت کا بہت ضرورت ہے، آپ صاحب خود دانا ہے اور بندہ کا تو آپ کے ساتھ تعلق ہے دوستانہ، پہلے ہی خط میں دوستی کا تعلق قائم فرما لیا، ہماری آپ کی دوستی لگ گئی، یہ نہیں کہ بیعت ہم سے ہو جاؤ، جہاں بھی ہو جاؤ، بغداد کی بیعت پر، ایبٹ آباد کی بیعت پر، کہ تربیت کراؤ، کن سے کراؤ، حکیم صاحب سے۔ ہمارا بندہ کا تو آپ کے ساتھ تعلق ہے دوستانہ، اگر آن صاحب بیعت کریں تو ہمارا کتاب کا دستور بیان، دستور بیان جو ہے وہ دستور عمل بناویں۔ اب اندازہ لگا رہے ہیں کہ الفاظ کیسے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے حضرت بول رہے ہیں، حضرت ایسے ہی بولتے تھے۔ کیا فرما رہے ہیں، اگر آن صاحب بیعت کریں، یعنی پھر بھی آپ مجھ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا کتاب کا دستور بیان جو ہے وہ دستور عمل بنایا۔ اس زمانے میں کوئی کتابچہ ہوگا، میرے علم میں نہیں ہے، چونکہ 64 کی بات ہے نا، میں تو 74 میں بیعت ہوا، 10 سال پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں کوئی کتابچہ ہوگا جو اس بیعت کے تعلق سے، تو فرمایا اس کو دستور عمل بناویں اور تربیت حکیم صاحب کرے گا۔ پھر بھی فرمایا اگر ان دونوں کی بیعت پر آپ نے صبر نہیں کرنا، مجھ سے بیعت کرنی ہے، تو پھر بھی دستور عمل، یعنی جو اس میں ہدایات ہیں اس پر عمل کرو، لیکن تربیت کون کرے گا، حکیم صاحب، کیوں کہ ہم دور ہیں۔ وہ زمانہ سفر مشکل آسان نہیں تھا، وہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا، اس طرح کیوں کہ ہم دور ہیں۔ اب تربیت ساتھ ہی شروع فرما دی، آگے کیا فرماتے ہیں، اول قدم اتباع سنت، دوسرا قدم ترک ہوا، تیسرا قدم قرب مولا ہے۔ سارا خلاصہ بیان فرما دیا، کس کا، طریقت کا، تصوف کا، فقیری کا، درویشی کا، جو نام بھی دے دو، اول قدم اتباع سنت۔ بس اللہ کرے بات ہمارے دل میں بھی اتر جائے کہ اتباع سنت، اتباع شریعت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو اول قدم اتباع سنت، دوسرا قدم کیا، ترک ہوا۔ ہوا کیا ہے، ناجائز خواہشات، خلاف شریعت خواہشات، اس کو ترک کرنا، یعنی گناہوں کو چھوڑنا۔ تو اس سے کیا ہوگا، تیسرا قدم قرب مولا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ تو قرب جو ہے وہ ملے گا کس پر ملے گا، اتباع سنت پر، گناہوں کو چھوڑنے پر۔ یہ پورا خلاصہ تصوف کا کہ تعلق پیدا کر کے، ذکر اذکار کر کے، اشغال کر کے، مراقبات کر کے، بزرگوں کی سی نگرانی کے اندر تربیت حاصل کر کے، یہ صلاحیت حاصل کرنی ہے کہ سنت کا اتباع، یہ ہماری دل کی رغبت بن جائے، یہ طبعی رغبت بن جائے، یہ عملی طور پر ہماری زندگی کے اندر آ جائے، اور گناہوں کو چھوڑ دیں، نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، یہ صلاحیت آ جائے، نافرمانیوں سے نفرت ہو جائے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ غایت سلوک کیا ہے، اوامر مرغوب طبعی بن جائیں، نواہی مکروہ طبعی بن جائیں، کہ جتنے احکام ہیں وہ ہماری طبیعت کو رغبت ہو، جی چاہے ان کو کرنے کو، اور جتنے نواہی ہیں جتنے جن سے منع کیا گیا ہے مکروہ طبعی، گھن آئے، گندگی سے، غلاظت سے، ایسے اس کو چھوڑنے والے بن جائیں. اس سے کیا ملے گا؟ قرب مولا ملے گا. آگے فرماتے ہیں حکیم صاحب کے پاس ضرور جانا، یہ کاغذ ان کو بتانا ضرور، پھر دوبارہ مشورہ کرے گا. یعنی یہ جواب جو بھیجا ہے یہ حکیم صاحب کو دکھا دو اور ان کو بتا دو، پھر دوبارہ اس پر آپ کے لیے مشورہ کریں گے. آگے فرماتے ہیں تصوف کا معنی بے اختیاری، تو اختیار شریعت کا ہے. تصوف کا معنی بے اختیاری، تو اختیار کس کا ہے؟ شریعت کا ہے. جب تک تصفیہ نہیں ہے تو کس کا؟ شیطان کا تصرف ہے، نفس کا تصرف ہے. اختیار کس کا ہے؟ اس کا ہے. نفس کی مانتے ہیں، شیطان کی مانتے ہیں، ماحول کی مانتے ہیں، گندی فضاؤں کے متاثر ہو کر ہم جو کر رہے ہیں. اختیاری تصوف کا معنی کہ بے اختیاری، کہ اپنے اندر کی ان رغبات کو اختیار کے ساتھ ہم کس پر لے آئیں؟ شریعت پر. تو اختیار کس کا؟ شریعت پر. اپنی من چاہی ختم کرنے رب چاہی پر آ جائیں، نفس کے گندے جذبات کو ایک طرف کر دیں، اپنے اندر کے سارے رغبات کو شریعت پر لے آئیں. اختیار کس کا؟ شریعت کا ہے. یعنی اپنے نفس کو بے اختیار کر دیں، یہ جری ہے، یہ حاکم بنا ہوا ہے، یہ ہمیں چلا رہا ہے، اپنی مرضی پر چلا رہا ہے، اس لیے جو ہے ہم اس سے ہٹ کر کس پر آ جائیں؟ شریعت پر آ جائیں. اختیار شریعت کا ہے، جن و انس پر شریعت حاکم ہے، جن و انس پر شریعت حاکم ہے. یعنی ہم نے جنات اور انسان جو ہیں ہم سب کس تابع ہیں؟ کس کے تابع ہیں؟ جو اللہ نے نازل فرمائی اور ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی، تو ہم نے اس شریعت پر چلنا ہے. جن و انس پر شریعت حاکم ہے، حاکم سے خلاف کرنا اور حاکم کے قرب ڈھونڈنا مشکل ہے. حاکم کے خلاف کرنا، ایک عام سی بات بتا دی ہے کہ حاکم وقت کے خلاف چل کے اس کا قرب ڈھونڈنا مشکل ہے. احکم الحاکمین کون ہے؟ اللہ. تو اللہ کی نازل شدہ شریعت کے خلاف چلنا اور پھر اللہ کا قرب ڈھونڈنا مشکل ہے. آج دھوکہ لگا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری ناجائز خواہشات پوری ہوتی رہیں، نفس کی مانتے رہیں، شریعت کے خلاف چلتے رہیں اور اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ حاکم کے سے خلاف کرنا اور حاکم کے قرب ڈھونڈنا مشکل ہے. آپ کے پاس علم عقل پورا ہے، آپ کے پاس علم عقل پورا ہے، خود میزان کرنا. اب ان کا جواب دے رہے ہیں جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ بیعت پر بیعت کرنی چاہیے یا صوفی صاحب نے زبردستی مجھے بیعت کر لیا، اس پر فرما رہے ہیں آپ کے پاس علم عقل پورا ہے، عقل مند ہے، علم بھی ہے، خود میزان کرنا. میزان کرنا، خود تولو، دیکھو، اندازہ لگاؤ. جب آپ خود مشتاق نہیں تو صوفی صاحب کی بیعت نہیں ہوتا ہے کہ آپ ملنے کے لیے گئے، زبردستی پکڑ کے بیعت کر لیا. آپ مشتاق، آپ کو اشتیاق ہی نہیں تھا، آپ کی طلب ہی نہیں تھی، آپ کو شوق ہی نہیں تھا، پکڑ کے بیعت کر لیا تو بیعت. خود میزان کرو، خود اندازہ لگاؤ. تو یہ جو بیعت ہوئی ہے صوفی صاحب کی ایبٹ آباد والی، بیعت ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ بیعت اختیاری چیز ہے، آپ نے اختیار کی ہی نہیں، آپ کا ارادہ ہی نہیں. رواداری میں ان کے کہنے پر الفاظ کہہ لیے، دل نہیں چاہ رہا، بات نہیں ہوئی. چنانچہ ایمان اختیاری چیز ہے، عمل بھی اختیاری چیز ہے، اضطراری بیعت نہیں ہوتا ہے. اس میں اشارہ ادھر بھی کر دیا، جو بغداد کے پیر صاحب کی بیعت کی تھی، وہ بھی اس وقت نہ بیعت کا کوئی پتہ تھا، نہ اس کی کوئی حقیقت کا پتہ تھا، نہ اس کے پاس ان کے ساتھ کوئی رابطہ تھا، نہ ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں. اس لیے جو بیعت آپ سمجھتے ہیں وہ یہ دونوں کیا ہوئی ہیں، یہ بیعت بیعت اختیاری چیز ہے، سمجھ کر کے. تو اللہ سے مانگے، اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دیں. آج آپ کے پاس یہاں بیٹھا ہوں، بیٹھ تو گیا ہوں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، لاہور کے قریبی ساتھی جانتے ہیں کہ صبح میرا اسلام آباد کا سفر تھا. ہمارے عزیز دوست مولوی اسامہ نور کی خواہش پر ارادہ کر لیا تھا، فیصل بشیر بھی ہمارے جا رہے تھے، صبح سامان سفر بھی سب تیار ہو گیا، ارادہ مستقل ہو گیا، لے جانے والے بھی آ گئے، گاڑی بھی آ گئی، لیکن چونکہ پرانا مریض ہوں کمر کھچ گئی، لمبیگو کا اٹیک ہو گیا. اور چونکہ پرانا مریض ہوں، جب یہ کمر کے اندر یہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہ بڑھتا ہے، تھوڑی سی حرکت سے بڑھتا ہے، سفر مشکل ہو گیا. اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھی بھی اس کا احساس کرتے ہیں، یہ حالت لکھ کے بھیجی تو مولوی اسامہ صاحب کا جواب فوراً آ گیا، سفر ہرگز نہ کریں. میری اپنی ہمت نہیں تھی، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں کبھی آگے کبھی پیچھے ہو رہا ہوں، کمر کو پیچھے لگاتا ہوں لیکن پھر جذبات میں آ کے آگے ہو جاتا ہوں، وہ پیچھے سے مجھے پٹھے پھر کھینچ رہے ہیں. اس لیے آج میں نے لمبا ہلکا نہیں کرنا، بس اسے خط پر ہی قناعت کر لیں. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. بس عرض یہ ہے، یہ میں نے اس لیے ایک خط آپ کو پڑھ کے سنا دیا کہ ہمارے حضرت کا طریق بہت ہی سادہ ہے اور اصل مقصد کو سامنے لے آئے. مرزا شریف صاحب حضرت کے بہت ہی لاڈلے خلیفہ تھے، ان کا یہ بالکل پہلا خط ہے، اس میں تربیت پوری مل گئی ہے. اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اذکار، یہ اشعار، یہ مراقبات، یہ تعلق اسی لیے ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ صلاحیت آ جائے کہ ہم حاکم کے قریب ہو جائیں، حاکم اعلی اللہ کے قریب ہو جائیں. اور اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں اور جن سے روکا اس سے رکنے والے بن جائیں، وہ قوت ہمارے اندر آ جائے. یہ انشاءاللہ آئے گی جب ہم اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں گے کہ بیعت اس لیے ہے، تعلق اسی لیے ہے، یہ ملنا جلنا اسی لیے ہے، یہ ذکر بھی اسی لیے ہے. تو ہمارے ہاں تو بڑا آسان سا طریقہ ہے ذکر کا، دل کی اصلاح کے لیے، وہ ذکر قلبی ہے، ذکر خفی ہے، دل میں چپ کے چپ کے اللہ کو یاد کرنا. انشاءاللہ آگے بات بھی چلے گی تو آگے بھی چیزیں اور سامنے آ جائیں گی. وقتی طور پر میں نے ابھی اس کتاب میں سے نکالا ہے، بٹ گرام کے قیام میں جب جاتا رہا وہاں بھی پڑھتا رہا ہوں، آج پھر میں نے پڑھ لیا ہے. تو ہم ذکر قلبی کی مشق کر لیتے ہیں، مقصود کو سامنے رکھ کر کہ اس ذکر سے ہم نے ہماری توجہ مذکور جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، دھیان ہمارا دل و دماغ اس کی طرف متوجہ ہو جائے. متوجہ ہونے کا مقصد یہی نہیں ہے کہ نام رٹتے رہیں، نہیں، اس کے خلاف نہ جائیں، اس کی اطاعت کریں. شریعت مطہرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، کامل ہے، مکمل ہے. ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے تفصیلی احکامات موجود نہ ہوں. دل چاہ لے تحقیق کریں، پوچھیں اس کے جو ماہرین ہیں، فقہاء کرام، علماء کرام، جس پر دل جمے حضرت فرماتے تھے ماہر سے پوچھو، متقی سے پوچھو، یعنی ایسے ایک عالم کو متعین کر لو جو ماہر بھی ہو، یعنی اس فن کو اس نے باقاعدہ سیکھا ہو اور متقی بھی ہو، متقی بھی ہو، تقوی بھی ہو، تو اس کے کہنے میں برکت ہوگی. اس لیے اپنے سارے امور ان سے پوچھ پوچھ کر چلیں. اللہ پاک ہمارے سب کے حال پر رحم فرمائے. اللہ کا شکر ہے جب یہ دل کے اندر ذکر سرایت کرتا ہے تو اندر کے جذبات بدلتے ہیں، پھر جی چاہتا ہے، ہمارے پاس آتے ہیں ساتھی، پوچھتے ہیں، ہم کدھر بھیجتے ہیں؟ مفتی صاحب کی طرف، جو محققین ہیں ان کی طرف. آج بھی ہمارے بڑے ہی عزیز اور قریبی ساتھی اقبال خان صاحب کا انتقال ہو گیا، دار فنا سے دار بقا کی طرف منگل کو، پچھلے بدھ کو، اس بدھ سے پچھلے بدھ کو وہ الحمدللہ جانے سے پہلے ملنے کے لیے آئے تھے. ان کے دونوں بیٹے بھی ساتھ تھے، اچھی ملاقات رہی. اچانک ہی بیچاروں کا وقت موعود آ گیا، چلے گئے. آج ان کے تینوں بیٹے، کیونکہ ایک ملائیشیا میں تھا، وہ بھی آج تینوں میرے پاس آ جائے. خوشی یہ ہوئی کہ وہ صرف اس مشورے کے لیے آئے تھے کہ اب والد صاحب کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اور جو مجھے ہمیں مسائل پوچھنے ہیں، یعنی ان کی وراثت کے تعلق سے کن سے رجوع کریں، کیسے کریں، یہ ہے اصل، یہ دل کے اندر. آج وراثت کی تقسیم کا تصور دلوں سے نکل گیا، خوشی ہوئی. الحمدللہ ان کو بتایا گیا کہ پہلے وراثت کے لیے کیا ہے، مفتی صاحب کا بھی بتا دیا کہ ان سے بھی پوچھ لو، پھر فتویٰ بھی لے لو، پھر ان کے جو امور ہیں آگے. تو انشاءاللہ یہ ہے اصل. تو یہ ان کی تربیت سے ہے، اور یہ سلسلے کی برکت ہے کہ ابھی کتنے دن ہوئے ہیں، چند دن میں ابھی ان کو اس کا احساس ہو کے، اور اس کے لیے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ شریعت کے مطابق وہ ساری وراثت تقسیم کر لیں گے. تو اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہر موقع کے جو شرعی احکام ہیں دل ان کی طرف لپکے، نفس کا غلبہ ہوگا، میری جو دور لگے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنے آپ کو تابع کرنا کس کے، شریعت مطہرہ کے. تو بھائی اسی استعداد کو لینے کے لیے اب ہم ذکر قلبی کی مشق کر لیتے ہیں. دل کے اندر چپکے چپکے سے اللہ کا نام تصور کرتے ہوئے خوشنما رنگ جو جس کو اچھا لگے دل کے اندر تصور سے، ارادے سے تکرار کر لیں، اللہ 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 اللہ، اور اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے وہ شفافت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت، جو ہمت جو ہمیں شریعت پر ڈال دے، اللہ کی رضا کے قریب کر دے، اللہ کی خوشنودی شنودی کے قریب کر دے، اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی ہم مشق کر لیتے ہیں دل کے اندر. جی
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مع تعرف يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحب المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرني الحق حقا وارزقنا اتباعه ارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك اللهم طهر قلوبنا عن النفاق اللهم طهر قلوبنا لغيرك ونذر قلوبنا بنور المعرفه واليقين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك سعاده الدارين ونعوذ بك من شقاوه الدارين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك ولا انت لك ولا قوه الا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى